الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حنزلة، ساعة وساعة. یہ ایک حدیث پاک کا جز ہے جو میں نے اب حضرات کے سامنے پڑھا ہے. امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے. ایک روحانی بیماری ہے جس کے دل میں وسوسے آئیں یا عبادت میں دل نہ لگے یا دل کی حالت میں کچھ تبدیلی محسوس ہو، تو جیسے کسی بزرگ کی صحبت میں ایمان و یقین میں بہت ترقی معلوم ہوتی ہے، اور جب اس بزرگ کی صحبت سے اپنے اپنے گھر گئے، بال بچوں میں لگے، تو وہاں جا کر دل کے جو ایمان و یقین میں اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. اب وہ آدمی بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں محروم ہو گیا، اور یہ وسوسے جو آ رہے ہیں گناہوں کے، کفر کے، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ اب ہمارا ایمان ہی نہیں رہا. تو جان لینا چاہیے کہ قلب جو ہے نا، قلب اس کا مطلب ہی ہے جس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. انسان کی ایک جیسی حالت نہیں رہتی. جب اچھے ماحول میں رہتا ہے، اللہ والے ماحول میں رہتا ہے، تو اس کے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس ماحول سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے دل کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے. ہمارا کام ہے استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم پہ جمے رہنا، کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو. لیکن بزرگوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے اپنا دل بنانے کے لیے، دل پختہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، تاکہ استقامت حاصل ہو. اور وہ استقامت جو ہے ہماری قائم رہے. جب ہم ایسے ماحول میں جاتے ہیں جہاں ہماری استقامت ٹوٹنے کا خطرہ ہو، روحانی اکھاڑا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک جسمانی اکھاڑا ہوتا ہے، خانقاہ جو ہوتی ہے یہ روحانی اکھاڑا ہے. جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو تاؤفیر سکھاتا ہے تاکہ جب مقابلے کا وقت آئے تو اس وقت وہ اپنے تربیت یافتہ شاگردوں کو دیکھے کہ اپنے دشمنوں کو یا اپنے اپوننٹ کو وہ گرا دیں. تو استاد دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ ہماری محنت رنگ لائی. اس کو پستہ بادام وغیرہ سب چیزیں کھلاتا ہے تاکہ اس کے اندر طاقت پہ آ جائے اور اپنے مقابل جو شخص آیا ہے اس کو بچھاڑ دیں. اسی طرح سے یہ روحانی جو خانقاہ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بندے کی تربیت ایک شیخ کرتا ہے. اس کو نفس کو پچھاڑنے کے داؤ پہ سکھاتا ہے، اور پھر پستہ بادام بھی کھلاتا ہے. پستہ بادام کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی چیز میں طاقت نہیں ہے. جو خالق پستہ ہے، جو خالق کے بادام ہے، اس اللہ کے نام میں کتنے پستے ہوں گے، کتنے بادام کی طاقت ہوگی. تو جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. جب وقت آئے گا مقابلے کا تو اللہ تعالیٰ اس کو غالب کریں گے. وہ جو شاگرد ہوتا ہے، کبھی شروع شروع میں لاتے گوسے کھاتا رہتا ہے، لیکن وہ اکھاڑے سے نکلتا نہیں ہے. پھر اپنا ہمت باندھتا ہے، پھر مقابلہ کرتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ خود بھی پہلوان بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو شخص نفس سے مغلوب ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے، لگے رہتے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو تمام تعلقات پر غالب کر دیں گے، اور پھر اس کو اپنے پاس بلائیں گے. یہ کتنی بڑی بشارت ہے! یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں، اگرچہ ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر رو رو کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ اپنا جوڑ لیتے ہیں، اللہ کے در کو نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، لگے رہتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چت نہ کر سکے نفس کے پہلوان کو، جو چت نہ کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے تعلق کو غالب فرما دیں گے اور باقی سارے تعلقات کو مغلوب فرما دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر 10 دفعہ بھی گناہ ہو گیا آپ 10 دفعہ توبہ کریں، ندامت کے ساتھ، سچ سچ کے دل کے ساتھ، اور اس وقت پکا ارادہ کر لیں کہ دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ لیکن دل میں خیال آ رہا ہے کہ پھر گناہ ہو جائے گا، اس خیال کی آپ فکر نہ کریں۔ آپ کے دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر پھر بھی نفس اور شیطان نے ہمیں پچھاڑ لیا، آپ پھر توبہ کر لیں، اللہ سے رشتہ پھر جوڑ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ جو ہے رحمت کا کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کم نعمت آپ کو حاصل ہو رہی ہے کہ آپ توبہ کی برکت سے اللہ کے محبوب بن رہے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے بھائی توبہ کرنے والوں کے لیے۔ ظالم ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اللہ مجھے کیسے معاف کریں گے۔ صورتاً تو لگتا ہے کہ بڑا ہی متواضع ہے، لیکن حقیقت میں یہ شخص متکبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ سمجھ لیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو کیسے معاف کریں گے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے گناہوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اور پھر ہمارے گناہ محدود ہیں، اللہ کی رحمت غیر محدود ہے۔ آپ بتائیں مجھے، ایک دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو غیر محدود سمندر ہے، اور ہمارے گناہ بالکل محدود ہیں۔ ایک محدود اور غیر محدود کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ساری انسانیت جو ہے وہ شراب، زنا اور بدکاری میں لگ جائے، لیکن سب کے دل سے سب توبہ کرنے لگے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کو گناہ معاف کر کے رشک اولیاء بنا دیں، اولیاء صدیقین کی فہرست میں شامل فرما لیں۔ کیسے کیسے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ چور، ڈاکو اور شرابی اور زانی لوگ، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئی تو رشک اولیاء بن گئے۔ وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے، جو ہمارا سلسلہ ہے، ان سے جا کے ملتا ہے۔ اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ مائیں جو تھیں بچوں کو اس کا نام لے کے ڈراتی تھی کہ بیٹا فضیل آ جائے گا، جلدی سے سو جا، اتنے بڑے ڈاکو تھے۔ لیکن جوش میں آیا جو دریا رحم کا، قبر ست سالہ ہو فخر اولیاء۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہ کو تو نہیں دیکھتی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنا مجھے چاہتا ہے۔ اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے لیکن نکلنا چاہ رہا ہے، بس اللہ اس کی چاہت کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو بس اپنا بنا لیتے ہیں، کسی بزرگ کی دعا کام آ جاتی ہے، کوئی اس کا عمل کام آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی ایک عمل بھی اللہ نے قبول کر لیا تو وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بدکار زانی عورت زندگی بھر بدکاری اور زنا کرتی رہی، لیکن اس کا عمل کیا ہوا؟ ایک پیاسا کتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک پیاسا کتا تھا، پیاس سے مر رہا تھا، اس کو رحم آ گیا، اس نے جوتا اتارا اپنا، دوپٹہ باندھا اور کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اس کو معاف کر دیا کہ تو نے ہماری ایک مخلوق پر رحم کیا تھا۔ دیکھیے، کتے پر رحم کرنے سے نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ کوئی اس کا گناہ، کتنے گناہ اس نے کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کون سا عمل قبول فرما لیا؟ اس لیے ایک بزرگ تھے, وہ فرماتے کیا حال ہے تمہارا, تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ, ان پہ بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مصیبت میں گرفتار ہوں, کسی گناہ میں میں گرفتار نہیں ہوں. دوستو کتنی ہی بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ جائے, وہ مصیبت ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے. گھر میں شوہر ستاتا ہے, سسر ساس ستاتے ہیں, گھر والے ستاتے ہیں, محلے والے ستا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہیں, اللہ کے نافرمانی میں ملوث نہیں ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا درجہ ملے گا. اس مصیبت کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, درجے بلند ہو رہے ہیں. بزرگ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں, معصیت میں گرفتار نہیں ہوں. سب سے بڑی مصیبت بندے کے لیے معصیت ہے, گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. جو مصیبت ہے مرنے کے بعد تو وہ دکھ صدمہ سب ختم ہو جائیں گے, اور اگر آپ نے صبر سے اس کو جھیل لیا تو اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے. اور اگر بے صبری سے شکایت کرتے رہے کہ اللہ نے مجھے ہی تاک رکھا ہے, نعوذ باللہ, میرے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں, میں تو یہ نماز بھی پڑھتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, صدقے بھی دیتا ہوں, اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں, میرے اوپر مصیبتیں, میں ہی رہ گیا تھا نعوذ باللہ, تو سمجھو کہ اس نے اپنا سارا اجر ضائع کر دیا. اب یہ مصیبت اس کے لیے رحمت نہیں ہے, اس کے لیے زحمت اور عذاب بن کے آئی ہے, کیونکہ وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے. اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہونے لگتی ہے, اپنے گناہوں پہ نظر ہونے لگتی ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب میرے اوپر آیا ہے وبال. تو کیا ہوتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے درجات گناہ معاف فرماتے ہیں. تو مصیبت کتنی بڑی آ جائے دنیا میں میرے دوستو, بس شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوں. بھائی مصیبت کوئی بری چیز نہیں ہے, اگر یہ بری چیز ہوتی تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے محفوظ رکھتے. سب سے زیادہ محبوب مخلوق میں تو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, لیکن ایسے پیغمبر جن کی گردن کٹ گئی, ایسے پیغمبر ہیں کہ کیسی کیسی وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسی کیسی پریشانیاں, کیسی کیسی تکالیف آئی. اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مبتلا کرتے. تو دنیا کی مصیبت جو ہے یہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے, ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے آتی ہیں. صبر سے کام لے, اور یہ راستہ صبر کا ہی راستہ ہے. دو راستے ہیں, یا صبر ہے یا شکر ہے. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھ رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, شکر ادا کرے. اور کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے, اس حال میں صبر سے کام لے اور نبھا کر لے, انشاءاللہ تعالی جنت میں جا کے ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور جتنا ہم نے دنیا میں برداشت کیا اللہ تعالی اس کا صلہ عطا فرمائیں گے. جب اہل بلا مصیبت زیادہ لوگ آخرت میں دیکھیں گے کہ ان کی مصیبتوں پر کیا کیا اجر اور ثواب ان کو مل رہے ہیں, تو قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھال دنیا میں کینچی سے کاٹ دی جاتی, اتنا کیا خبر تھی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اجر عطا فرمائیں گے. ایک کانٹا چپ جاتا ہے مومن کو, اللہ اس کا اجر دیتے ہیں. ایک مچھر کاٹ لیتا ہے, وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوتی ہے کہ میرے مومن بندے کو تکلیف ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو ایسے دوستو مصیبتیں, یہ پریشانیاں جو بھی آتی ہیں, یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. ان حالت کے اندر ہمیں صبر کرنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جب طوفان تیز ہوتا ہے تو پائلٹ اپنے جہاز کی رفتار کو بھی تیز کر لیتا ہے, جب مصیبتوں کا طوفان زیادہ ہونے لگے تو اللہ کی یاد کو بھی تیز کر لیں, اللہ کی یاد کو تیز کر لیں. اتنا یاد کریں اللہ تعالیٰ کو, اتنا یاد کریں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ مصیبت مصیبت نہ رہے, دل میں خیال جم جائے کہ میرے محبوب کی طرف سے جو بھی بلا آئے گی وہ بلا نہیں ہے, ستم نہیں ہے, وہ تو میرے فائدے کے لیے ہے. لَن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہرگز ہرگز کوئی مصیبت بندے کو نہیں پہنچ سکتی, الا ما کتب اللہ لنا, مگر جو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے وہ ہمارے لیے کوئی چھوٹی مصیبت, کوئی بڑی بلا آنے والی تھی، چھوٹی مصیبت بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی بڑا حادثہ ہونے والا تھا ہمارے ساتھ، چھوٹی مصیبت بھیج کر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو ہمارا کام ہے بندگی کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، دعا کا سہارا لینا، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے پریشانی جو بھی آ جائے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو یاد کرنا. تو لوگ تکلیف میں رہتے ہیں، بیماری کی تکلیف ہو یا کوئی اور غم ہو یا کسی قسم کی ذہنی پریشانی ہو، کوئی ستا رہا ہے، شوہر ستا رہا ہے یا بیوی ستا رہی ہے، بیٹے اولاد ستا رہی ہے، تو دعا اور تدبیر دونوں کریں. سب سے پہلا نمبر دعا کا ہے، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر بار بار اللہ سے دعا کریں. واللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ تعالی سے جب آپ روئیں گے، دکھڑا اپنے اللہ کو سنائیں گے، تو آپ دیکھیے گا فوراً آپ کے دل پر ایک سکون سا نازل ہو جائے گا. بندہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرتا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے ایسے بندے پہ. بچہ جو ہے بار بار رو کے ابا 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 میری مدد کر، ابا مجھے بچا لے، دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو بھائی بابا کو رحم نہیں آئے گا، بابا کا دل پگھل نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کو جب بندہ کثرت سے یاد کرتا ہے کہ اے اللہ یہ پریشانی آ گئی، اے اللہ یہ مصیبت آ گئی، اے اللہ میرا شوہر مجھے پریشان کرتا ہے، اے اللہ میری بیوی جو ہے وہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے وہ لوگ ستا رہے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما. آپ سے کسی دوسرے پہ زیادتی نہ ہو، آپ مظلوم بن کر رہیں، ظالم نہیں بننا. آپ پہ پریشانی آتی ہے، کوئی ستاتا ہے، اس کو جھیل لیں، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. تو بار بار دعا کرنے سے کثرت یا خدا سے اختر بھی ہو گیا با خدا. کثرت جب بھور میں کشتی پھنس جاتی ہے تو ناو خدا کیا کرتا ہے، بار بار یا اللہ میری کشتی کو بچا لینا، اے اللہ طوفان میں پھنس گئی ہے میری کشتی، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا. دنیا کے طوفان میں، گناہ کے طوفان میں، مصیبت پریشانی بلاؤں کے طوفان میں ہماری جب کشتی پھنس جاتی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم شکایت کرنا شروع کر دیں. اپنے اعمال پہ نظر رکھیں کہ ہم تو اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، مصیبت کیوں آئی ہے ہم پہ. یہ دور اللہ سے ہمیں دور کر دے گی، بلکہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں. دور کا صلاۃ الحاجت پڑھ کر بار بار اللہ سے دعا کریں، اور اگر وہ دعا یاد ہے جو ترمذی شریف میں اور شامی کی جلد نمبر 2 میں ہے، جو دعا مسنونہ ہے، صلاۃ الحاجت جسے بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اذ، لا تدع لي ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یہ دعا آخر تک پڑھ کر دعا مانگ لیں، اور جو مناسب تدبیر ہو وہ تو تدبیر بھی کر لیں، لیکن پھر اللہ کی رحمت کا منتظر رہیں، اللہ کی رحمت کا انتظار کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو دعائیں کی بہت، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 برس تک دعا کرتے رہے اپنے بیٹے کے لیے، 40 برس تک دعا کرتے رہے، پھر جا کے دعا قبول ہوئی. لیکن چھوڑا نہیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مانگنا. جس وقت مناسب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ظہور بھی فرما دیتے ہیں، بندے کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. تو قبول ہونا اور ہے، ظہور ہونا اور ہے. قبول تو فرما لیتے ہیں، لیکن ظہور جب مشیت الہیہ جس میں خیر اور بلائی ہوگی، جس وقت اس کا ظہور کرنا اللہ تعالیٰ کے حکمت میں بندے کے لیے مفید ہوگا، جس کا ظہور ہوگا پھر. دیکھیں حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث ہے, افضل عبادت انتظار الفرج, ترمذی شریف کی روایت ہے, سبحان اللہ, سب سے بہترین عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا کہ اب رحمت آئی, اب میرا غم دور ہوا, اب رحمت آئی, اب میری بیماری دور ہوئی, اب رحمت آئی اور میں اس مصیبت سے مجھے نجات ملے گی. امید لگائے بیٹھا ہے اور مانگتے جا رہا ہے, نا امید نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا, مانگتے رہنا ہے. اگر ہمیں کئی برس بھی لگ جائیں لیکن ہم مانگنا نہیں چھوڑیں گے. آپ خود ایک مستقل عبادت میں مشغول ہیں, الدعاء مخ العبادة, حدیث پاک میں آتا ہے دعا جو ہے یہ تو مغز ہے عبادت کا. آپ ایسی عبادت میں مشغول ہیں, اگر آپ کی دعا قبول بھی نہیں ہوئی, ظہور نہیں ہوا, تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے غیروں کے سامنے مانگنے سے بچا لیا ہے اور اپنی ذات پاک کے سامنے جھکا لیا ہے اور اپنے در پہ اللہ نے مجھے اپنے در کا سائل بنا لیا ہے. تیرے در پہ یا رب تو یہ پیشانی نہیں جاتی. تیرے در پہ تیرا بندہ با امید کرم آیا, تیرے در پہ تیرا بندہ با امید کرم آیا, کسی کے در پہ یا رب تو یہ پیشانی نہیں جاتی. ہمارا مرکز امید بس آپ کا در ہے, ہمارا مرکز امید بس آپ کا در ہے, کسی کے در پہ یا رب تو یہ پیشانی نہیں جاتی. اللہ سے جب تعلق ہو جائے گا تو بھائی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آپ کو اندر, اس کے اندر آپ کو مٹھاس محسوس ہوگی, بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر لذت محسوس ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, کیڑے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, اللہ کے پیغمبر جب کیڑے بھاگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دی تھی, ان کو پکڑ کے لے آتے تھے. کتنے برس گزر گئے بستی سے باہر اکیلے, تو ان کے پاس بھی نہیں جاتا تھا, لیکن اللہ کی مرضی پہ راضی تھے. آج ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی پریشانی مصیبتیں آتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی مصیبت زیادہ ہے ہی نہیں دنیا میں. ہم ان مصیبتوں کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمارے اوپر جو رحمتیں بارش کی ہوئی ہیں, جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی, جس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے. جب وہ صحت مند ہو گئے تو کسی نے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا حال ہے اب, پہلے والی زندگی تھی اچھی تھی مصیبت والی یا کیڑے پڑے تھے جسم میں یا اب صحت والی؟ کہا کہ اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صحت عطا فرمائی ہے, لیکن بیماری کے حالت میں ایک ایسا مزہ مجھے ملتا تھا کہ جو اب نہیں ملتا. وہ کیا؟ صبح شام اللہ پوچھتے تھے کہ اے ایوب تیرا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ کا پوچھنا بس ساری بیماریاں بھول جاتا تھا, کوئی ستم کوئی بیماری پریشانی یاد نہیں آتی تھی. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے جب تعلق بندے کا ہو جاتا ہے تو وہ مصیبت مصیبت نہیں رہتی, مٹھاس بن جاتی ہے, دل میں لذت محسوس ہوتی ہے, دل میں ایک رضا بالقضاء کی کیفیت رہتی ہے. یہ دنیا دار کو یہ حاصل نہیں ہوتی, وہ تو تڑپتے رہتے ہیں, بے چین رہتے ہیں. جب وہ کوئی حل ان کو نہیں ملتا تو کیونکہ ان کے دل کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے, دنیا سے تعلق جوڑا ہوا ہے, تو جب حوادث و پریشانی آتی ہے تو ان کے دل کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا, تو آخرکار وہ خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن جب مصیبت و پریشانی کسی اہل اللہ پہ, کسی اللہ والے پہ آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سہارا عطا فرماتے ہیں، دل کے اندر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پریشانی ہمارے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور فرمائیں گے. اور پریشانی دینا اللہ تعالیٰ کا مقصد بندے کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہوتا، صفائی کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے قابل بنا رہے ہیں، دنیا میں مصیبت پریشانی بھیج دی، ہمارے گناہ معاف فرما دیے، درجے بلند کر دیے تاکہ یہ انتقال ہو، مرنے کے فوراً بعد سیدھا جنت میں جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں. تو بس اس وقت یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنی چاہیے، بندگی کی حقیقت یہی ہے میرے دوستو. تو سب سے بہترین عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے، افضل العباد انتظار الفرج، ہاں غم و پریشانی کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ افضل عبادات ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لَإِنَّ الصَّبْرَ فِي الْبَلَاءِ انْقِيَادٌ لِلْقَضَاءِ، بلا میں صبر سے رہنا، مصیبت میں صبر سے رہنا، اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا، اللہ سے شکایت نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ انْقِيَادٌ لِلْقَضَاءِ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قضاء کا احترام کرنا ہے. بندہ راضی ہے، اے اللہ جو آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے میں راضی ہوں. اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے. ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ بہت بیمار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بہت ہی ان کی حالت ایسی تھی جیسے کہ کسی کبوتر کے پر نوچے ہوتے ہیں، بالکل ہی کمزور اور ایسی مصیبت میں مبتلا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے، تم کو کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں یا رسول اللہ، بس ایک دعا کرتا ہوں. کیا دعا کرتے مانگتے ہو؟ کیا دعا یہ کرتا ہوں، اللہ جو آپ نے مجھے عذاب آخرت میں دینا ہے دنیا ہی میں مجھے عذاب دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، اے اللہ کے بندے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کیوں نہیں مانگتا؟ دنیا میں بھی عافیت مانگ، آخرت میں بھی عافیت مانگ. تعجب ہوا، تو تعجب میں سبحان اللہ کہنا یہ بھی سنت ہے، کوئی تعجب کی بات دیکھیں سبحان اللہ یہ بھی سنت ہے، اور مریض کی عیادت کرنا یہ بھی سنت ہے. تو عافیت مانگنا، اے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم عافیت سے رہنا چاہتے ہیں اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھیے گا. دنیا میں عافیت کیا ہے؟ کہ انسان کا جسم سلامت رہے من سیء الاسقام، ہر بری بیماری سے، اور دین سلامت رہے ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے. دو ہی دو چیزیں ہیں ہمارے، یعنی جسمانی بیماریوں سے حفاظت رہے اور روحانی بیماریوں سے حفاظت رہے. تو دنیا میں انسان جو ہے کیسی مزیدار زندگی اس کی گزرے گی، کوئی پریشانی مصیبت نہیں ہے اور بھائی دین بھی سلامت ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عافیت سے مانگیے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھیے. مانگو تو اللہ تعالیٰ سے عافیت، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا احترام کریں. اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے اس میں فائدہ ہے، مالک ہے، جس حال میں چاہے رکھے. ہمارا کام مانگنا اور گڑ گڑانا اور دعا کرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ میں نے ہم ہی کو کیوں بھائی طاق رکھا ہے، اللہ میں نے ہم ہی کو کیوں یہ نشانہ بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ. یہ کیوں جس نے لگایا وہ برباد ہوا، شیطان نے کیوں لگایا تھا کہ ہم کو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آپ نے ہمیں سجا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سمجھا؟ تو یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے. کیوں چوں چرا، یہ بندے کا کام نہیں ہے کیوں کرنا. پیش نظر جس کے تیری مرضی ہو، بس کی زبان پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے. تو بھائی بارہا یہ سنا چکا ہوں یہ واقعہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے غلام خریدا. پوچھا کہ اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ خواجہ حسن بصری کا نام سنا ہوگا آپ نے. قد رآ مئۃ وعشرین صحابیا, یہ وہ تابعی ہیں کہ جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے, 120 صحابہ کی زیارت کی تھی. اور ان کی والدہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خادمہ تھی, اور ان کی سنت تحنیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. ان کی والدہ لے گی ان کے پاس, کہا کہ اے امیر المؤمنین میرا بچہ ہے, اس کی سنت تحنیق فرما دیجیے. آپ نے سنت تحنیق فرمائی. سنت تحنیق کیا ہے کہ کوئی کھجور کا چھوٹا سا پیس لے کے کوئی نیک بزرگ اس کو چبا کے اور بچے کے منہ میں ڈال دے, یا شہد ہو. سنت تحنیق کرنے کے بعد آپ نے ان کے والدہ نے کہا کہ اس کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. تو آپ نے دو دعائیں فرمائی, اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس. کیسی جامع دعا دی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے اللہ خواجہ حسن بصری کو فقی دین کا فقی بنا دے, فقہہ فی الدین دین کی سمجھ عطا فرما, اور لوگوں میں محبوبیت بھی عطا فرما. دونوں چیزیں ضروری ہیں دین کی اشاعت کے لیے. اگر خالی محبوبیت ہو دین کی سمجھ نہ ہو تو بدعات پھیلائے گا, محبت کی وجہ سے لوگ اس کی اتباع کرنے میں مجبور ہوں گے, اور دین کی سمجھ رکھتا نہیں ہے, من گڑت جو دماغ میں آئے گا وہ پھیلائے گا, بدعات پھیلائے گا. اور اگر دین کی سمجھ رکھتا ہے لیکن لوگوں میں محبوبیت نہیں ہے تو دین کی اشاعت کیسی ہوگی؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں, تو دین کی سمجھ بھی ہو اور لوگوں میں محبوبیت بھی ہو. تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں نے غلام خریدا تو پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, جس نام سے مالک پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیسا مبارک غلام تھا, کیا صاحب نسبت ولی اللہ غلام تھا, آپ ذرا اندازہ لگائیں. کہا نام کوئی نہیں ہوتا, مالک اس نام سے پکار لے بس وہی نام ہے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے غلام کیا پہنے گا؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا, مالک جو پہنا دے وہی اس کا لباس ہے. اللہ اللہ, خواجہ حسن بصری مست ہو گیا رحمت اللہ علیہ. اللہ والے جو ہوتے ہیں ایک ایک چیز میں وہ ان کو جو ہے ہدایت ملتی ہے, اللہ تعالی کی محبت کو تلاش کرتے رہتے ہیں, اللہ کے جلووں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. مست ہو گئے یہ بات سن کر. اب ان کا ذہن کہیں اور جا رہا تھا, غلام کے جواب سے وہ مست ہو گئے کیونکہ ان کا ذہن کسی اور طرف جا رہا تھا. میں بتاتا ہوں کہاں جا رہا تھا. پھر تیسرا سوال کیا کہ اے غلام کیا کھائے گا؟ کہا کھانے کا ذوق کیا ہے تمہارا, تیری عادت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, مالک جو کھلا دے وہی کھانا ہوتا ہے. بس خواجہ حسن بصری نے ایک آہ کھینچی, بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے غلام جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. پوچھا کس خوشی میں؟ فرمایا کہ تو نے مجھے. اب یہ وہ بات کہ ان کی نگاہ کہاں گئی تھی. فرمانے لگے مجھے تو نے اللہ کی غلامی اور بندگی سکھا دی. یہ دیکھیں غلام ہے لیکن آقا اس سے سیکھ رہا سبق. آج ہمیں کوئی چھوٹا ہمیں ہمارے نشاندہی کر دے, غلطی نکال دے, تو ہم جو ہیں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ الٹا اس کو ڈانٹیں گے کہ تم ہماری کیا غلطی نکال رہے ہیں. ان کی ساری عبدیت جب ظاہر ہو جائے حق اس کو قبول کر لینا چاہیے, یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا ہے بڑا. یہ علامت ہے جو شخص قبول نہیں کرتا حق بات کو تو یہ تکبر کی علامت ہے, بڑائی کی علامت ہے. بطر الحق و غمط الناس, یہ دو انگریڈینٹس ہیں, دو اجزاء ہیں تکبر کے. غمط الناس و بطر الحق, لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق بات کو قبول نہیں کرتا. ہم جو मुझसे मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं है इस फील्ड में, मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं है, है? इस खूबसूरती और इस लिबास, मुझ जैसा कोई नहीं है, गाड़ी जैसी, घर, ये सब चीजें कोई नहीं है, मुझ जैसा तो कोई बयान करने वाला नहीं है, तक्वा वाला नहीं है, कोई है नहीं है। ये जब आ जाता है ना कि मुझ जैसा कोई नहीं है, तो समझो कि सब कुछ हमारा खत्म हो गया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे तो इतना बरस हो गए हैं किसी अल्लाह वाले के साथ रहते रहते अभी तक मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो समझो कि उसको सब कुछ हासिल हो गया। कुछ होना मेरा जिल्लत और खारी का सबब है, यही है मेरा एजाज कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, इस पे है मुझे नाज कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस दिन ये हमारे दिल में ख्याल पैदा हो गया कि हम कुछ हो गए हैं, तो वही हमारी तबाही, बर्बादी और पस्ती का दिन होगा। बंदा बस ये सोचता रहे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मट्टी क्या शय है, कुछ भी नहीं है। मट्टी हवा में उड़ती है तो मट्टी का अपना जाती कमाल होता है, हवा की वजह से मट्टी उड़ती है। अगर मट्टी चमकती है तो मट्टी का जाती कमाल तो नहीं है। वो जो मट्टी है वो ममनूए शुआएं शम्स होती हैं, सूरज की शुआएं उस पर पड़ती हैं, मट्टी चमक जाती है, हवा उसको उड़ाती है, वो उड़ने लगती है। तो भाई हमारी हकीकत तो मट्टी है। अगर हम बोलने लगते हैं, ये तक्वा के साथ रहने लगते हैं, ये हज करते हैं, उमरा करते हैं, ये नेक काम करते हैं, तो ये ना समझे कि हम उड़ने लगे हैं। हमारी मट्टी में कमाल है, मट्टी में कुछ नहीं है। इसकी खासियत तो जमीन पे पड़ा रहना है। इसके अंदर खासियत दूसरी चीजें डालती हैं। तो अल्लाह ताला बंदे को तौफीकात से नवाजते हैं जिसकी वजह से ये अच्छे और नेक अमाल करने लगता है। मट्टी अपनी असलियत को न भूले। शाह महमूद थे, उसका एक गुलाम, एक वफादार वजीर था अय्याज। वो रोजाना जाता था, एक कमरा बनाया हुआ था महल के अंदर। हासिदीन लग गए पीछे के, समझे कि ये कमरे में जाता है, खजाना ले जाता है, शाही खजाना जाके दफन कर देता है। बादशाह का खबर पहुंची, बादशाह को मालूम था कि ऐसा शख्स नहीं है, फिर भी जो दूसरे वज़रा थे उनकी तसल्ली के लिए बादशाह ने कहा कि अच्छा चलो कमरे में चलते हैं। कमरे में गए, खुदाई की, चारों तरफ खुदाई कर करके थक गए, कुछ खजाना न मिला। बादशाह ने कहा कि अय्याज तू बता कि उस कमरे में आता क्यों है। अब उसका जवाब सुने। उसने कहा कि हुजूर इस कमरे में देखिए सामने मेरा वो बोसीदा कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा लटका है, वो फटा हुआ कपड़ा मैं आपके पास पहन के आया था पहले दिन, और अब जो मुझे लिबास, शाही लिबास आपने अता फरमाया है, मैं रोजाना आकर अपने आप को मुखातिब होके कहता हूँ कि अय्याज तेरी असली हालत वो थी, अभी जो कुछ तुझे मिला है ये सब शाह की इनायात है, बादशाह का कर्म है। तो मैं रोजाना ये सोचता हूँ तो मेरे दिल में कभी भी बड़ाई नहीं आती। तो बंदा अपनी हालत सोच ले कि पहले मैं क्या था अब क्या हूँ, ये सब अल्लाह का कर्म है। अल्लाह तौफीक अता फरमाते हैं तो बंदा अल्लाह को याद करता है, गुनाहों से बचता है, शरी पर्दा करता है, तिलावत करता है, हज उमरे करता है, गुनाहों से बचता है, गिबत से बचता है, झूठ से बचता है। अल्लाह का करम है, कार फरमा तो लुत्फ है, उनका हम गुलामों का नाम होता है। तो मेरे दोस्तों ये बात है। तो ख्वाजा हसन बसरी ने एक आह खींची और फरमाया कि अल्लाह ताला की गुलामी और बंदगी तुझे सिखा दी, मुझ पर अल्लाह की गुलामी और उसकी बंदगी के राज मुनकशिफ कर दिए। हम आज तक नहीं जानते थे कि बंदे को दुनिया में किस तरह रहना चाहिए। हम लोग तो तजवीज करते हैं, जो हमारी बीमारी या परेशानी का सबब है वो तजवीज है। हम अपनी तजवीज करते हैं, हमारा घर ऐसा, कपड़े ऐसे, लाइफस्टाइल ऐसा, नौकरी ऐसी, गाड़ी ऐसी, बच्चे ऐसे, वाइफ ऐसी, हस्बैंड ऐसा, तजवीज, ये सब तजवीजें हैं। हमें ऐसा रहना चाहिए, हैं? बंदे हैं, बंदे होकर खुदाई का दावा करते हैं, खुदाई का दावा करते, हमें ऐसा होना चाहिए। त تجویز چھوڑ دیں، تفویض اختیار کریں، یعنی اپنے سارے اختیارات، خیالات، جذبات اور تمنائیں ساری اللہ پہ چھوڑ دیں. اے اللہ، آپ جس راستے سے مجھے لے چلیں گے میں راضی ہوں بس. ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ اے ابا، میں اپنی خوشی کا خود انتظام کر لوں گا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بچہ کہتا ہے کہ ابا، میں نادان ہوں، تجربہ نہیں ہے، میں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہیں کر سکتا. اے میرے پیارے ابا، آپ میری خوشیوں کا انتظام کیجئے، آپ کو پتا بہتر کہ میں کس طرح خوش رہ سکتا ہوں، کیا کیا چیزیں میرے لیے خوشی کا باعث بنے گی. تو ایک بچہ اپنی خوشیوں کو اپنے ابا کے سپرد کر دیتا ہے، اور ایک بچہ وہ خود انتظام کرتا ہے اپنی خوشیوں کا. دونوں میں فرق ہے نا. جو بچہ اپنی خوشیوں کا اپنے باپ کے سپرد کر دیتا ہے، تو باپ اپنی پوری کوشش لڑا کر ہر طرح سے بچے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، اور دوسرا بچہ پریشان رہے گا. تو اسی طرح سے جو بندہ اپنی خوشیوں کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیتا ہے کہ اے اللہ، آپ جس طرح سے مجھے پالیں میں راضی ہوں، جو کھلائیں میں راضی ہوں، جو پہنائیں میں راضی ہوں، جس حال میں آپ رکھیں گے میں راضی ہوں. اگر اس بندگی کی حقیقت جس بندے پہ منکشف ہو جاتی ہے تو پھر وہ پریشان نہیں رہتا. جب ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک ہماری خواہش ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے، جب ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو اللہ کی مرضی غالب ہو جاتی ہے، تقدیر غالب ہو جاتی ہے. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری نہیں چلی، ہم تو یہ چاہتے تھے نہیں ہوا. تو یہ شخص پریشان ہی پریشان رہے گا پوری زندگی. جس نے تجویز کر رکھا ہے اور جس نے اللہ تعالی کے فیصلوں پہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، واللہ یہ شخص کبھی پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوئی خاکہ ہی نہیں بنایا وہ ذہن کے اندر. اس نے بس جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈال دیتے ہیں، جدھر کھینچتے ہیں اس کو چلا جاتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا. لیکن ایک وہ جانور ہے کہ جو مالک اس کو ادھر کھینچتا ہے، یہ ادھر زور لگاتا ہے، تو اس کی پھر کیا ہوتا ہے، ڈنڈے سے پٹائی ہوتی ہے. مالک اس کی پٹائی کرتا ہے، آخرکار جاتا وہی ہے جہاں مالک چاہتا ہے، لیکن پٹائی کھا کر جاتا ہے، لہو لہان ہو کے جاتا ہے، پٹ کے جاتا ہے، لیکن جہاں جاتا وہی ہے جہاں مالک چاہتا ہے نا. تو ایسے لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ جو اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہیں اور اپنی تجویز پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں ان پہ آتی ہیں، اور جب پٹ جاتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں تقدیر ہی غالب آتی ہے. جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی چلتی ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گردن پر اللہ کی بندگی کا توق ڈال لیا ہے، رسی ڈال لی ہے کہ ہے اللہ، آپ ہمیں جس طرف چاہیں لے چلیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں، آپ جس طرح چاہیں، جس طرف چاہیں ہمیں لے چلیں. تو کتنا آسانی کے ساتھ. اور پھر ایسے جانور جو مالک کی بات سنتے ہیں، مالک پھر اس کو خوش رکھتا ہے، ہر طرح کھانے بھی کھلاتا ہے، اس کو نہلاتا بھی ہے، اس کو ہر طرح سے اس کی آرام اور راحت کی فکر کرتا ہے. تو جو بندہ اپنی ساری خواہشات کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی خوشی کا انتظام فرماتے ہیں، پریشانی میں بھی اللہ اس کو خوش رکھتے ہیں. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، دیکھیں غم اور پریشانی آئی ہے لیکن اس وقت دل بھی مسکرا رہا ہے. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، کہ جیسے گرے، یہ جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹخ لیتا ہے. پھول ہے نا، پھول چاروں طرف کانٹے ہیں لیکن پھول مسکرا رہا ہے، کانٹوں کے درمیان مسکرا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ غموں میں اللہ تعالیٰ اس کو ہنسا سکتے ہیں. ایک بندہ ہے تو وہ غم میں مبتلا ہے، غم ہی غم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہنسا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کیے ہوئے وہ شخص. اور ایک شخص ہے کہ وہ ہر وقت نرم نرم گدوں پہ لیٹتا ہے، اے سی بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بزنس بھی ہے، منی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہے. تو یہ شخص اگرچہ چاروں طرف پھول ہیں، لیکن یہ غم کی آگ میں مبتلا ہے. تو بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے؟ اپنے سب کچھ اپنے اللہ کے سپرد کر دیں، اور ہمارا کام اللہ کی بندگی کرنا بس. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اگر ہماری مصیبتیں ختم بھی نہیں ہوئی، کوئی غم نہیں ہے. اگر یہی مصیبت لے کے دنیا سے چلے گئے صبر کرتے ہوئے، انشاءاللہ جنت میں جا کے مزے کریں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سخت حالات میں پل کے جو جوان ہوتا ہے، سخت حالات میں پل کے جو جوان ہوتا ہے، اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جو ان مصیبتوں پریشانیوں سے گزر کے چلتا ہے نا، اللہ اس کے حوصلے بلند کر دیتے ہیں، استقامت عطا فرماتے ہیں، پھر بڑے سے بڑی مصیبت اور پریشانی اس کو پریشان نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، بس اسی میں ہماری ساری فکر ہونی چاہیے. پریشانیوں کو دور کرنے کی تدبیر اختیار کریں، لیکن اتنا پریشان نہ ہو جائیں کہ بھائی آپ بالکل نا امید ہو جائیں. تدبیر کرتے رہیں، لیکن اصل کام ہمارا بندگی کرنا ہے. کوشش کریں کہ ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، بس اس کے بعد بالکل بے غم ہو کر اپنے کام میں لگے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دل کے سکون عطا فرمائیں گے. محرمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر کی قبر ہے، اس پہ پھول چڑھائے جا رہے ہیں، پھول کی چادر ڈالی جا رہی ہے، توپوں کی سلامی اس کو دی جا رہی ہے. وندرونی قہرِ خدائے عزوجل، لیکن اندر اللہ کا عذاب برس رہا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. باہر سے لگتا ہے کہ بڑے ٹھاٹ میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں یہ شخص قبر کے اندر والا، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، سلامی پیش کی جا رہی ہے، لیکن اندر اللہ کا عذاب برس رہا ہے کفر کی وجہ سے. تو باہر کسی کا ظاہری عیش اٹھاٹ باٹ اور ہاٹ پاٹ اور بریانی یا قورمہ دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ بڑے راحت میں ہوں گے. اگر اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہے کہ کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، خودکشی کرنے کے بعد بھی چین نہیں ملے گا. ہتھوڑے دل پہ ہیں، مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق کے مجازی کے مزے کیا لوٹے، ہر وقت پریشانی رہتی ہے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں مصیبتوں میں بھی گرے ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب کی بہاریں ہر وقت عطا فرماتے ہیں، اس بہار میں ہر وقت رہتے ہیں جس کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی، اس کے پھول کبھی مرجاتے نہیں، اس بہار کے، اس کے درخت ہمیشہ تر و تازہ اور ہرے رہتے ہیں، اس باغ میں کبھی بھی خزاں نہیں آتی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے قرب کے باغ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر کبھی اس باغ میں سے ایک خلال بھی کم ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ گر گیا ہے. اللہ کے قرب کا ایک پھول بھی کم ہو جاتا ہے، ایک پتا، ایک دن کا بھی کم ہو جاتا ہے تو پریشان ہونے لگتے ہیں. یعنی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا. چاہے ان کی ٹانگ کٹ جائے، لنگڑے ہو جائیں، لولے ہو جائیں، نابینا ہو جائیں، ان کو اس چیز کا کوئی غم نہیں ہوتا. اگر غم ان کو ہوتا ہے تو بس اللہ کی نافرمانی کا غم ہوتا ہے. ذرا سی بھی اللہ کی نافرمانی ان لوگوں کے لیے ہزاروں مصیبتوں سے بڑھ کے ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے پناہ چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار, جہنم سے بڑھ کے اللہ کی ناراضگی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پناہ مانگی, اللہ آپ کے ناراضگی سے آپ کے غضب سے میں پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے بڑھ کے اللہ کی ناراضگی ہے. جہنم تو وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ جائیں گے جس سے اللہ ناراض ہے. تو اللہ تعالی کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, مصیبتیں ہزاروں آ جائیں ان کو پتا ہے کہ یہ مصیبتیں ہمارے لیے رحمت بن جائیں گی. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا ہم سے تو ہمارے تو دونوں جہاں برباد ہو جائیں گے. تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا, میرا دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا. تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا, اللہ والوں کے قلب جو ہیں یہ دنیاوی سرو سے روشن نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک زمین عطا فرماتے ہیں, اس کے چاند اور سورج الگ ہوتے ہیں, زمین الگ ہوتی ہے. سبحان اللہ, قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ بنائے ہیں, قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا محبت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے, اپنی مرضیات پہ جینا مرنا ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اپنی ساری تجویزوں کو چھوڑ دیں ہم, بس اللہ کی مرضی پہ راضی رہیں. اللہ, اتنا سکون ملے گا, اتنا سکون ملے گا کہ بادشاہوں کو بھی اور یہ مووی ایکٹر اور یہ پلیئر جو کروڑوں کروڑوں روپے کماتے ہیں ان کو ایک دن میں بھی ایسا سکون نہیں ملا جو سکون آپ کو ملے گا جب اپنی ساری مرضیات کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ آپ جس طرح چاہیں مجھے پالیں, جو کھلا دیں کھا لوں گا, جو پہنائے پہن لوں گا, جس حال میں رکھیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, فرماتے ہیں کہ بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے, بے کیفی میں بھی ہم نے ایک کیف مسلسل دیکھا ہے. جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے, جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے, جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے. اسہل منی آسان دیکھا ہے, جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے یعنی آسان دیکھا ہے, اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے, بہت بھاری مشکل راستہ. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے. سبحان اللہ, اللہ اپنی نعمت سے ہم سب کو ایسا دل عطا فرما دے, اپنے ساتھ تعلق کی نعمت عطا فرما دے, اور ہمارے جتنے بھی مقاصد حسنہ ہیں سب پورے فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجیے, ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچوں کو اولادوں کو. اے اللہ اگر ہماری بیوی ہماری کسی کی بیوی پریشان کرتی ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے اس کے دل میں اپنے شوہر کی عظمت و محبت ڈال دیجیے, اور اگر شوہر بیوی کو پریشان کر رہا ہے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دیجیے. اللہ دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے, اور اس فرما برداری کے صدقے میں دونوں کو ایک دوسرے کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ جس کے شوہر کو پریشان ہے, اے اللہ گناہ میں مبتلا ہے, زنا میں ہے, شراب میں ہے, اے اللہ پھرے مسئل کو جز فرما کے اپنا بنا لے. جو اولاد ماں باپ پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے شر ان کے اندر آ گیا ہے, اللہ اس شر کو خیر میں تبدیل فرما دے, اپنا بنا لے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے بچوں کو نیک بنا دیجیے, ہم کو نیک بنا دیجیے, اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ بہت پیارے ہیں, آپ کا رسول پیارا ہے, اے اللہ آپ کا دین پیارا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے اور جو آپ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے. جتنے بھی گناہ ہیں ہمت کر کے ہم سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور آپ کے راستے کا ہر غم برداشت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ مصیبتیں پریشانیاں سب ہمارے لیے آسان اور لذیذ بنا دیجئے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, صلی اللہ علیہ نبی امی برحمتک یا ارحم الراحمین. Yeah.